العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے اور محترم اسلامی بھائیو دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل دار الافتاء اہل سنت نیو کراچی اور دار الافتاء اہل سنت حیدرآباد زمزم نگر کے مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 3 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کال آپ کی ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی چلائیے۔
بات میرا یہ ہے کہ ہم نے ایک تنظیم بنائی ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ حلے یا بازاروں میں جو مقدس ورقے ہیں وہ اٹھا کر یا قبرستان میں یا پانی میں بہا دیتے ہیں۔ کیا ہم اس کام پہ صدقے کے پیسے یا زکوٰۃ کے پیسے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، یا کس قسم کے پیسے استعمال کر سکتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مقدس اوراق کا جہاں تک سلسلہ ہے، بکثرت مساجد میں اور جہاں کہیں بازار وغیرہ میں کسی جگہ یہ باکس لگا دیے جاتے ہیں تو بس اوقات وہ اس قدر اوور ہو چکے ہوتے ہیں، فل ہو چکا ہوتا ہے وہ باکس، کہ پھر باقاعدہ نیچے بھی تشریف لے آتے ہیں مقدس اوراق۔ تو ان کی ماشاءاللہ ایک اچھی سوچ ہے اور ایک اچھی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نیک نیتی کو قبول فرمائے اور ان کو اس میں مزید تقویت عطا فرمائے۔ تو ان کا جو سوال ہے کہ کیا ہم زکوٰۃ کی رقم یا صدقے وغیرہ کی رقم اس میں خرچ کر سکتے ہیں نہیں، تو دیکھیں ایک صدقہ ہوتا ہے صدقہ فطر، جو عام طور پہ ماہ رمضان مبارک کے اختتام پر عید کے موقع پر دیا جاتا ہے، وہ واجب ہوتا ہے جو اس کے شرائط جس شخص کے اوپر پائے جائیں اس پر، اور زکوٰۃ یہ واجب ہوتی ہے۔ تو صدقات واجبہ یعنی صدقہ فطر، یا کسی نے منت مانی تھی اس کے اعتبار سے کوئی صدقہ ادا کرنا چاہ رہا ہے وہ منت کی ادائیگی، تو وہ واجب ہوتا ہے، اسے زکوٰۃ کی ادائیگی یہ واجب ہوتی ہے۔ تو ان کی ادائیگی کے لیے فقیر شرعی کو مالک بنانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے وہ زکوٰۃ کی رقم یا صدقہ فطر وغیرہ جمع کر لیا تو وہ ڈائریکٹلی اس مقدس اوراق کے جو کام پروسیس ہیں اس کے اندر خرچ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتا۔
ٹھیک ہے،
اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ کسی شریف فقیر کو وہ زکوٰۃ کی رقم، صدقہ فطر وغیرہ کی رقم جو صدقات واجبہ ہیں، وہ پہلے کسی شریف فقیر کو دے دیا جائے، اس کو مالک بنا دیا جائے، پھر وہ اس نیک کام میں خرچ کرنے کے لیے اس تنظیم کو دے دے۔ تو پھر اس رقم کو جو بھی آپ کی لوڈنگ ان لوڈنگ وغیرہ، جو بھی گاڑی کے اندر آپ کو اس میں مقدس اوراق لے جانے پڑتے ہیں، یا جو بھی قبرستان میں تدفین میں جو اخراجات آتے ہیں، تو اس میں پھر خرچے کی اجازت مل جائے گی۔ اور جو نارمل یعنی خاص اسی مقصد کے لیے مسلمانوں سے ڈونیشن لیا جا رہا ہے کہ مقدس اوراق جمع کر رہے ہیں اور ان کو جو ان کی منزل ہے وہاں پہنچایا جائے گا، تو اس حوالے سے جو فنڈ لیا جائے گا تو وہ صدقات واجبہ اور صدقہ فطر نہ ہو۔
ٹھیک
ठीक है,
अगर नॉर्मल वैसे ही इनको दिया जा रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सदकात वाजिबा यानी सदका फितर और जक़ात हो तो उसको हीले शरी के बाद फिर उसको इस काम में सर्फ किया जा सकता है।
मैसेजेस भी कुछ हमारे पास हैं। पहला मैसेज सिलसिले का हिस्सा बनाते हैं। ज़िया कोर्ट से इस्लामी बहन ने सवाल किया है कि क्या शादी से एक दिन पहले वलीमा हो सकता है? अभी शादी हुई नहीं है, वलीमा पहले करना है।
देखिए वलीमा जो है वो रुख्सती के बाद,
अच्छा
ठीक है, अगले दिन या उससे अगले दिन होता है, तो रुख्सती से पहले वलीमा अगर किया जाएगा तो वो वलीमे की सुन्नत अदा नहीं होगी। एक आम दावत होगी, वो दावत लोग खा के पी कर दुआएं देते हुए चले जाएंगे, लेकिन सुन्नत वलीमा की अदायगी नहीं होगी।
ठीक है,
बाद खानदानों में ऐसा होता है,
अच्छा,
कि लड़की वाले और लड़के वाले दोनों जो बारात का अरेंज होता है, बारात का खाना जिसको हम कहते हैं, तो वो दोनों मिलके ही कर रहे होते हैं,
ठीक है,
और लड़के वाले नियत कर लेते हैं कि हमारी तरफ से ये वलीमा,
वो अपने मेहमानों को बुला लेते हैं,
वो दोनों तरफ के मेहमान आते हैं, तो यूं फिर बड़े पैमाने पे एहतमाम होता है, तो वो सुन्नत वलीमा की अदायगी नहीं।
ऐसा भी होता होगा कि बहन भाई की शादी है, भाई की अगले दिन है और बहन की पहले दिन रुख्सती है, और उसके लिए जब बारात आएगी तो उसी को इसका वलीमा तसव्वुर कर लिया।
हाँ,
तो मेहमान तो कल भी वही आने हैं, तो आज आ रहे हैं, तो हम इनको कहेंगे कि वलीमा भी हो गया है और बेटी की रुख्सती की दावत भी हो गई है।
इसमें वलीमे की अदायगी इस अंदाज में नहीं होगी,
ठीक है,
कि जिसमें पहले दिन बहन की बारात आनी हो और अगले दिन लड़के की बारात जानी हो। उमूमी तौर पर हमारे यहाँ जो समझदार तबका है वो ये करता है कि पहले लड़के का की बारात चले गई, अब उस अगले दिन उसका वलीमा और उसी वलीमे में फिर लड़की की बारात आ रही होती है, तो वो टू इन वन वाला मामला हो जाता है कि वलीमे की अदायगी भी हो गई और साथ ही साथ बारात का खाना भी हो गया।
ये सही है, इसमें
कोई हरज नहीं।
नियत करनी होगी,
सुन्नत वलीमा की नियत करेंगे तो सुन्नत अदा होगी, वरना अगर वैसे ही खिलाने की नियत है तो सुन्नत वलीमा में सुन्नत की नियत करें तो फिर इंशाल्लाह सुन्नत वलीमा का सवाब भी मिलेगा।
ठीक है, ठीक है, जज़ाकअल्लाह। हैदराबाद से मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पहली कॉल उनके लिए लेते हैं। जी चलाइए।
सगीर मोहम्मद सगीर या अहमद सगीर या सगीर अहमद, नाम रखना कैसा?
जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सगीर या सगीर अहमद नाम रखना जायज है, लेकिन बेहतर यह है कि मोहम्मद या अहमद को सगीर के साथ ना मिलाया जाए, और ये अदब के ज्यादा मुआफिक है।
ठीक है, जी एक और कॉल चलाइए।
सवाल ये था कि अगर आदमी नमाज कजा करके पढ़ता है, जानबूझकर कजा पढ़ता है,
नमाज कजा करना जानबूझ के हराम और गुनाह कबीरा है, और जहन्नम में ले जाने वाले असबाब में से ये एक सबब है, और रिवायात इसके बारे में कथीर हैं। बाज़ रिवायात में ये है कि वो 70,000 साल तक जहन्नम के अंदर रहेगा, और एक रिवायत के अंदर ये है कि उसका नाम दोजख के दरवाजे पर लिख दिया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज कजा करने से बचाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नमाज कजा करना गुनाह है, और नमाज को सिरे से ना पढ़ना, बिल्कुल ही छोड़ देना, ये गुनाह नहीं है, बल्कि नमाज कजा करना भी गुनाह है, उसको अदा ना करना ये भी गुनाह है। अगर किसी की फर्ज नमाज कजा हो गई है तो उस पर फर्ज है कि फौरन जल्द अज जल्द जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इसकी कजा को अदा करे, और कजा करने के गुनाह से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा भी करे।
ठीक है जी, एक और कॉल चलाइए।
महीन के शहर नासिक से अब्दुल कादिर अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि ज्यादा से ज्यादा दाढ़ी कितनी बड़ी रखनी चाहिए, और कम से कम कितनी होनी चाहिए, और कम से कम मूछें कितनी रखनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितनी बड़ी मूछें होना चाहिए?
जी, दाढ़ी और मूछों की हद मकदार।
देखिए मूछें जो है वो इतनी हो कि ये जो हमारे होठों की लकीर है इससे नीचे की तरफ ना आए,
ठीक है।
तो इसको ये भी कहा जाता है जिस तरह हमारी ये भवें हैं, अबरू आईब्रोज जिसको कहते हैं, इतनी हो,
ठीक है।
तो इससे बाद लोगों की मूछें बहुत ज्यादा लंबी होती हैं कि वो बिल्कुल
होठों
से नीचे आती हैं, कि अगर आप पानी पियेंगे तो पहले मूछें उस पानी के अंदर डूब जाएंगी। तो इस तरह पानी पीने का अमल, अगर मूछें बगैर धुली होंगी तो वो पानी भी मुस्तमल होगा, और ऐसा पानी पीना भी मकरूह है, अच्छा नहीं है। तो दाढ़ी की मिकदार ये ज्यादा से ज्यादा एक मुट्ठी,
ठीक है,
यानी एक मुट्ठी की मिकदार दाढ़ी रखना ये मर्द के लिए वाजिब है, और इससे ज्यादा अगर बढ़ाया जाता है दाढ़ी को تو جائز ہے, لیکن اتنی لمبی داڑھی نہ ہو کہ بالکل عجوبہ آدمی لگے. تو بعض لوگ اتنی لمبی داڑھی رکھ لیتے ہیں کہ وہ پیٹ تک نیچے تک, بلکہ اگر وہ بائک چلا رہے ہوتے ہیں تو دو لٹھیں بن جاتی ہیں اور آگے پیچھے
دیکھنے والوں کو
کراہت سی ہوتی ہے. تو حضرات صحابہ کرام علی رضوان کا یہ عمل تھا کہ اگر کسی کی داڑھی ایک حد اعتدال سے جب متجاوز دیکھتے تھے تو اس کی داڑھی کو وہ کاٹ دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ عمل باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو لہذا حد اعتدال تک رکھیں, اور ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ مرد کے لیے واجب ہے. اور اس کی جو یعنی جو کہاں داڑھی کس حصے کی ہوتی ہے, تو ایک کان کی یہ جو کن پٹی ہے یہاں سے داڑھی کے بال شروع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں سے بال شروع ہوئے, اور یہ ایک قدرتی طور پہ یہ حصہ خالی ہوتا ہے, ایک خط بنا ہوا ہوتا ہے
گال سے گال.
تو یہ نچلے ہونٹوں کے جو بال ہیں یہ بھی داڑھی میں شامل ہیں. تھوڑی جو ہوتی ہے اس کو زکن کہا جاتا ہے عربی میں, تو اس کے اوپر جو بال جمے ہیں یہ بھی داڑھی میں شامل ہیں. البتہ بعض لوگوں کے گلے کی طرف بھی بال ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے,
یہ داڑھی کا حصہ نہیں ہے.
جو خط وغیرہ بنوا لے,
خط بنوانے والے اکثر جو گلے کو صاف کر لیتے ہیں, تو اگر جو گلے کے بالوں کو کوئی صاف کر لیتا ہے تو وہ داڑھی مونڈنے میں شمار نہیں ہوگا. اچھا, بعض اوقات ہوتا یہ کہ داڑھی کو سیٹ کروانے کے لیے جب ہیئر ڈریسر کے پاس جایا جاتا ہے تو بس اپنے آپ کو اس کے سپورٹ کر دیا, اب وہ جس طرح چاہتا ہے اپنی مٹھی نہ بھی ہو, بس وہ دیکھتا ہے کہ یہاں سے بال دو چار نکل رہے ہیں تو وہ یہاں سے کیچی مار دے گا, یہاں سے نکل رہے ہیں. تو وہ سیٹنگ کرنے کے چکر میں ہوتا یہ ہے کہ ایک مٹھی سے داڑھی کم ہو جاتی ہے, کہ اگر داڑھی کو پکڑیں تو مٹھی اس کے اندر ہی بال چلے جاتے ہیں. تو کبھی بھی اس طرح اگر دوسرے سے بال کٹوانے ہوں داڑھی کے, تو اس میں اپنی مٹھی میں داڑھی کو اچھی طرح لے لیں, یعنی گویا کہ ہم داڑھی کو جس طرف سے بھی پکڑیں گے تو اس کے باہر جو بال نکل رہے ہیں ان کو ہم کاٹ سکتے ہیں. اگر کوئی بہت زیادہ, بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ یوں پکڑ لیتے ہیں,
ٹھیک ہے, اوپر سے,
تو اب یہ تھوڑی کا ایک ڈیڑھ انچ جتنا بھی جس کا حصہ ہے یہ تو ویسی مٹھی کے اندر آ گیا. اب جو بال ہوں گے وہ مٹھی سے یقیناً کم ہی رہ جائیں گے جن کو مطلب کاٹ دیا جائے گا. تو اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اچھا, سوال یہ پوچھا جا رہا ہے میسج میں کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ صاحب اس پر لازم ہو گیا, کوئی ایسا عمل کیا کہ سجدہ صاحب کرنا ہے لیکن وہ بھول گیا اور سلام پھیر دیا, بعد میں یاد آیا کہ سجدہ صاحب کرنا تھا, تو اب کیا کیا جائے گا؟
جب سجدہ صاحب کرنا واجب ہو تو اب نماز کی ادائیگی میں یہ واجبات میں شامل ہو جاتا ہے کہ اب نماز میں سجدہ صاحب بھی کیا جائے. اور اگر کوئی بھولے سے سجدہ صاحب نہیں کرتا تو اس نماز کو دوبارہ سے پڑھا جائے گا. البتہ ایک صورت یہ ہے کہ اگر جیسے سلام پھیرا اور کوئی منافی نماز, یعنی کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی, کسی سے سلام دعا نہیں کی, اٹھ کے گھر کی طرف نہیں چلا گیا, مسجد سے نکلا نہیں ہے, تو ابھی اسی کنڈیشن میں یہ موجود ہے. اگر یہ دو سجدے کر لیتا ہے, جو سجدہ سا ہوتا وہ دو سجدے کر لیتا ہے, پھر التحیات پڑھے, درود شریف پڑھے, دعا پڑھے, سلام پھیر لے, تو یہ سجدہ سہو کی ادائیگی ہو جائے گی,
ٹھیک ہے.
لیکن اگر کسی نے سجدہ سہو واجب تھا اور ادائیگی نہیں کی اور بات چیت میں لگ گیا, پھر یاد آئے گا مجھ پہ تو سجدہ سہو لازم تھا اور میں نے نہیں کیا, تو اب وہ اب ادا نہیں کر سکتا,
صحیح.
اب اس نماز کو دوبارہ سے اس کا اعادہ کرنا واجب ہوگا.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی, ایک اور کال چلائیے.
میرا سوال ہے کہ امام صاحب مسجد کے اندر جماعت کی نیت کرتے ہیں لیکن مقتدی کوئی نہیں ہے, وہ آنے والے مقتدیوں کی نیت کرتے ہیں, جماعت جب شروع ہوئی تو کوئی مقتدی نہیں تھا, اس کے بعد کوئی تیسری رکعت میں آیا, کوئی چوتھی میں, یا کبھی کوئی آتا ہے یا کوئی نہیں آتا, تو کیا آنے والے اسلام بھائی کی نماز جماعت کے ساتھ ہو جائے گی؟
جی, نویز صاحب جواب بتاؤ.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مردوں کی امامت کرنے کے لیے امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے.
اچھا,
یعنی امام جو ہے وہ مردوں کی امامت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی اس کی آ کر اقتدا کرتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اقتدا درست ہے, اور امامت کی نیت کر لینا یہ مستحب ہے. تو اب اگر اکیلا آدمی ہے, یہ نیت کر کے یہ امامت کی نیت کر لیتا ہے کہ کوئی میری اقتدا میں آتا ہے تو میں اس کا بھی امام ہوں, تو یہ بہتر عمل ہے, اور کوئی اس کی اقتدا میں شامل ہوتا ہے تو اقتدا میں شامل ہونے والے کی بھی نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی, ایک کال چلے گا.
میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک عام رواج ہے کہ کوئی بندہ جب حج پہ یا عمرے پہ جاتا ہے تو جب وہ واپس آتا ہے تو اسے کوئی مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں، اور جیسے شادی بیاہ میں روپے دیتے ہیں یعنی اس کو مبارک دینے کے لیے پیسے دیتے ہیں، تو ایسے ہی ہم بھی یعنی پیسے وغیرہ اس کو دیتے ہیں، کیا یہ شرعی لحاظ سے درست؟
نوٹوں والا ہار بھی پہنایا جاتا ہے بعض علاقوں میں
جی،
اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، گفٹ دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، ایسے دیتے ہیں.
دیکھیں خوشی کا ایک موقع ہے، ایک مسلمان حج سے یا عمرے سے ادائیگی کر کے آ رہا ہے تو خوشی کا موقع ہے، اس میں دینا لینا اگر خوشی ہی کے ماحول میں ہو تو دینا بھی جائز ہے لینا بھی جائز ہے،
ٹھیک ہے.
تو نارملی کسی پہ زور زبردستی اس معاملے میں نہ کی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. تو اگر خوشی سے دیا جا رہا ہے نوٹوں کا ہار جس طرح ہوتا ہے وہی اگر گلے میں ڈال دیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے گلے میں ڈالا ہے وہ اس کا مالک ہے، تو اس طرح اس رقم کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے. سوٹ دیے جاتے ہیں تو اس کو بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے. خوشی سے سارے معاملات ہو رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں.
اچھا، جو حج پر یا عمرے پر گیا، حج میں کی حاضری کے لیے گیا، کیا واپسی پر اس پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے خاندان بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ہم زلف ہیں یا کوئی اگر وہ بڑا ہے تو اپنے دامادوں کے لیے، اپنی بہوؤں کے لیے چیزیں، کچھ نہ کچھ کپڑے وپڑے لے کر آئے، یا پانی زمزم پہ اکتفا؟ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اگر نہ دی جائیں اس طرح کے افراد کو، خاندانوں میں جو رواج ہیں، تو پھر وہ بہت برا منایا جاتا ہے کہ یہ گئے اور ہمارے لیے کچھ بھی نہیں لے کر آئے، پھر بچے ہیں تو ان کے لیے کھلونے. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ حج و عمرے پر جانے والوں کی ایک بہت بڑا وقت جو ہے وہ اس شاپنگ کے اندر نکل جاتا ہے. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کسی ایک دکان میں گئے اور ساری چیزیں لے آئے، ان کو لسٹ پتہ ہوتی ہے ذہن میں یا بنائی ہوتی ہے کہ اس کے لیے چیزیں لینی ہیں، تو اب وہ انڈرسٹوڈ ہے، گھومتے رہتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، دور دراز بھی سفر کرتے ہیں، تو یہ ایک تو اس کا سفر کے اندر اتنا وقت لگ رہا ہے، اور اس کے بعد اگر کسی کو نہ دیا یا صحیح نہ دیا تو وہ بھی کلام کیا جاتا ہے، باتیں ہوتی ہیں. تو کیا شرم یہ چیزیں لازم ہیں؟ بہتر کیا ہے؟
دیکھیں حج یا عمرہ کر کے جو واپس آ رہا ہے اس پہ اس طرح کی کوئی چیز مطلب شرعی اعتبار سے واجب نہیں ہے کہ وہ آب زمزم یا کھجوریں یا وہاں کی کوئی بھی چیزیں، بچوں کی، بڑوں کے حساب سے چیزیں، تسبیحات، ٹوپیاں، وہ ان کو لا کر دے، یہ ضروری نہیں ہے. اگر کوئی نہیں بھی لاتا تو وہ کوئی گناہگار نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ایک اچھی بات ہے کہ جب بندہ کسی دوسرے شہر سفر پہ جاتا ہے تو وہاں سے جب واپسی اپنے وطن پلٹے تو کچھ نہ کچھ اس شہر کی سوغات، علامت، کوئی نشانی، اس طرح کی وہاں کی کوئی قیمتی چیز جس کو ہم کہیں تاکہ یاد بھی رہے کہ
استطاعت بھی ہو
تو یہ بہتر عمل ہے. تو عام طور پہ مسلمانوں کے لیے جو جیسے یہاں پر ہیں جو حج عمرہ نہیں کر پائے اور تڑپ رہے ہیں، تو آب زمزم شریف بھی اگر وہاں سے ان کے لیے مل جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی ایک نعمت ہے.
پیش کیا ہی جاتا ہے، میں اس سے ایڈ کر دیا جاتا ہے کی بات کر رہا ہوں.
اب جو دیگر چیزیں ہیں تو ان میں بھی جو حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا ظاہر ہے تو وہ اپنی استطاعت کو سامنے رکھے اور اس کے پیش نظر اگر وہ کوئی چیز دیتا ہے، اپنی خوشی سے دے رہا ہے، تو اس میں کوئی شرعی حوالے سے کوئی ناجائز کا پہلو نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
یوں سمجھیں کہ آپ حج یا عمرہ کر کے مکہ مدینے ہو کر آئے ہیں اور وہاں کی کوئی تحفے، تحائف، وہاں سے نسبت رکھنے والی کوئی چیز یہاں آ کے دیتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے.
ٹھیک ہے،
تو یوں تحفہ دینے والا وہ اجر و ثواب کا حقدار بھی ہوگا اگر وہ اس نے نیت سے سارے معاملات کر رہا ہے. تو اب رہا یہ کہ جس کو تحفہ دیا جا رہا ہے، اب کوئی بھی چیز حسب استطاعت جس نے پیش کی ہے تو اس کو بالکل دل و جان سے قبول کرے، اتنا ضرور سوچے کہ یہ مکہ مدینہ حرمین شریفین کی فضاؤں کو چومتے ہوئے یہ چیز اس تک پہنچی ہے، اس نسبت کو ملحوظ رکھے، تحفے کی قیمت کو جو بظاہر قیمت ہوتی ہے وہ نہیں بلکہ تحفہ دینے والے کی جو نیت اور حسن سلوک ہے اس کی قیمت ہوتی ہے. تو تحفہ چاہے بے قیمت یا کم قیمت ہی کیوں نہ ہو تو اصل وہ تحفہ ہے جو اس نے دل سے دیا ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے. اور اگر کسی کو نہیں دے سکا یا کم قیمت کے اعتبار سے دے رہا ہے تو لینے والے کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، تو اپنا دل چھوٹا نہ کرے. دل چھوٹا کر کے تو اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ حج کرنے والا یا عمرہ کر کے آنے والا وہ بیچارہ اذیت محسوس کر رہا ہوتا ہے، ایک تو انہوں نے دی، اوپر سے باتیں بھی سننے کو مل رہی ہیں، تو یہ ماحول خراب نہ کیا جائے.
ٹھیک ہے حضور، اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، اس میں دو طرح کے چیزیں ہیں کہ بعض چیزیں پاکستان سے ہی خریدی جاتی ہیں، جیسے تسبیحات اور ٹوپیاں لے لی جاتی ہیں اور ان کو لے جاتے ہیں وہاں سے چکر لگوا کر لا کر کہتے ہیں کہ حج عمرہ پر گئے تھے آپ کے لیے لائیں. اور ایک یہ کہ وہ یہیں پر موجود ہوتی ہیں اور وہاں جاتی بھی نہیں ہیں, اور جب وہ پیکنگ کی جاتی ہے ضمنم تو اس میں ایک ایک ٹوپی تسبیح اور اس کو بھی دینے والا یہ سمجھ لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ وہیں سے آئی ہے, بعض ہو سکتا ہے جملہ بھی بولا جاتا ہو. تو یہ دونوں طرح کے عمل کے, ایک گھما کر لے آئے وہاں کی ہے نہیں دراصل, اور ایک یہ کہ خریدی ہی یہاں سے تھی اور حج و عمرہ کی کہہ کر جو ہے وہ حرمین کی کہہ کر دے دی. تو یہ کیا ہے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کاسٹ کا ایشو ہوتا ہے کہ وہاں مہنگی ملے گی, دوسرا یہ کہ وزن, کہ وہاں سے ہم خریدیں گے وزن اس کا بڑھے گا اس کی جگہ کچھ اور لے آئیں گے, تو یہ چیزیں ہم یہیں سے لے لیں گے مل جاتی ہیں آسانی سے.
اب دیکھیں اس میں ایک جو صورت ہے کہ یہاں سے خریدی اور اس کو حرمین شریفین لے گئے تاکہ وہاں کی ہواؤں فضاؤں برکتیں اس کو بھی مل جائے, ایک نسبت ہو گئی کہ یہ مکہ مدینہ گھوم کر آئی ہوئی چیز ہے,
کیونکہ وہاں ملنے والی ضروری نہیں کہ وہیں بنی ہو, وہ بھی کسی اور ملک سے
دیکھیں گے تو اکثر یہ دیگر ممالک سے ہی پہنچی ہوئی ہوتی ہیں, جائے نمازیں وغیرہ یہ سب تقریباً اس طرح اسلامی ممالک سے پہنچتی ہیں پھر وہاں سے ہمارے یہاں دوبارہ آ جاتی ہیں. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ بھی کافی ہے کہ وہاں سے ہم پھرا کر آ گئے. دوسرا یہ جو صورت کہ یہاں آ کر یہیں خرید لی اور یہاں خریدنے کے بعد اس کو آب زمزم اور کھجوروں کے ساتھ تسبیح وغیرہ کو ٹوپی کو جو یہاں خریدی گئی تھی یہ دیا جا رہا ہے, تو اب دینے والے نے اگر یہ کہا ہے کہ یہ مکے کی ہے یہ مدینہ شریف سے خریدی ہے تو یہ جھوٹ بول رہا ہے.
صحیح,
اور جھوٹ بولنا اس موقع پہ کوئی صورت بنتی ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
تو اب یہاں پہ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو جب بولے اس طرح کی چیزیں جو حرمین شریفین کے سفر میں ساتھ تھی ہی نہیں تو ان کو مکہ یا مدینہ کی طرف نسبت کر کے دینا یہ درست نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے, اور خاموشی اگر رکھے
بلکہ دی نہیں نا, جب کوئی پوچھے گا دیکھیں اب اس میں ہوگا یہ کہ جس کو ہم نے ٹوپی دی ہے اب وہ پہن رہا ہے وہ دس آدمیوں کو بتا رہا ہے کہ ٹوپی مجھے مکے شریف سے مدینہ شریف جہاں سے بھی اس کے ذہن میں آئے گا وہاں سے آئی ہے, جبکہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے اور یہ صاحب کی تعریف کر رہا ہوگا کہ انہوں نے یہ ٹوپی مجھے دی ہے مکے شریف کی آئی ہوئی, حالانکہ وہ باب المدینہ سے ہی بولٹن مارکیٹ سے خریدی ہوئی ٹوپی تھی وہی ڈال کے ان کو دے دی ان ولپ. تو اس طرح یہ طریقہ درست نہیں ہے, یا تو دینا ہے تو صاف بتا کے دے دیں کہ بھائی وزن تھا اس وجہ سے میں اس کو لے جا نہیں سکا یا لا نہیں سکا,
لیکن
یہ تحفہ ہے. یعنی کچھ چیزیں اس میں مدینہ مکے کی سوغات ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اپنے یہاں باب المدینہ کی نشانی ہیں.
ٹھیک,
قبول فرما.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک کال چلے گا.
سوال یہ کہ میں اگر مثال کی بات جو کاروبار شروع کرتا ہوں تو اس کے لیے میں کسی سے کچھ پیسے لیتا ہوں تو اس کی شرح حد کیا ہے پروفٹ کی, میں کتنا قسمت دے سکتا ہوں؟
جی نوید بھائی,
اصل میں پروفٹ ایک تو پروفٹ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس کی جتنی انویسٹمنٹ ہے اس کے اعتبار سے اس کو پروفٹ دیا جائے, اور دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے ایک ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے کہ پیسہ تو دونوں نے لگایا ہے لیکن کام دونوں مل کر کریں, کام دونوں میں سے ایک کرے گا اور ایک کام نہیں کرے گا, تو جو ورکنگ پارٹنر ہے وہ اپنی پرسنٹیج زیادہ رکھ سکتا ہے. جس طرح پروفٹ 100% ہے تو 100% میں سے 60% جو ہے وہ ورکنگ پارٹنر رکھے گا, سلیپنگ پارٹنر جو ہے وہ 40% رکھے گا. تو یہ تو ایک سادہ سا اصول ہے, لیکن عمومی طور پر جس کو شرکت کہا جاتا ہے یا شرکت سمجھا جاتا ہے وہ شرکت نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک سادہ قرض ہوتا ہے جس پر نفع دیا جا رہا ہوتا ہے لیا جا رہا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس لیے یہ اسلامی بھائی جو بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ دارالف اہل سنت میں رابطہ کریں اور مکمل تفصیلات بتا کر اپنا صحیح اور درست جواب لے لیں.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے.
سوال میرا یہ, شیطان کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا تھا؟ بظاہر تو بیانات میں جو سنتے ہیں تکبر, تو کیا تکبر کے علاوہ بھی کوئی ایسی کوئی شخصیت تھی کچھ اور تھا کہ کی وجہ سے اس کو سجدہ کرنے سے جس نے اس کو روکا تھا؟
ہاں یہ اکثر سوال عوام میں سے لوگ کرتے ہیں کہ انسانوں کو تو شیطان گمراہ کرتا ہے تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالکل صاف صاف ارشاد فرما دیا, ابا واستکبر وکان من الکافرین, کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکبر کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ جو ہے صوفیاء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے تکبر اپنے نفس کی وجہ سے کیا, اور چونکہ اس کے نفس میں بڑائی آ گئی تھی، یہ سمجھتا تھا کہ میں معلم الملکوت ہوں اور فرشتوں سے بھی افضل ہوں، تو میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیوں کروں، حالانکہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے ہزاروں سال عبادت کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، یہ جو مخلوق ہے یہ ابھی پیدا ہوئی ہے اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی عبادت نہیں کی ہے، تو چونکہ میں اسے افضل ہوں تو افضل ہونے کی وجہ سے میں کیوں ان کو سجدہ کروں، اور اس بات کو بھول گیا کہ حکم دینے والا کوئی اور نہیں، خالق کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ جس کو چاہے افضل بنائے اور جس کو چاہے مفضول بنائے۔ تو وہ نفس تھا جس کی وجہ سے شیطان گمراہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھا۔ اسی وجہ سے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے یہ شیطان کا بھی بڑا بھائی ہے، کہ شیطان اتنی جلدی بندے کو گمراہ نہیں کرتا جتنی جلدی نفس گمراہ کر دیتا ہے۔ شیطان کو شدید عذاب دیا جائے گا، جہنم میں رکھا جائے گا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔
ایک اور کال چلائیے۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر فرض نماز اکیلے پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے نہیں پڑھتا، اکیلے پڑھتا ہے، تو دونوں رکعت میں الحمدو کے بعد سورت ملاتا ہے، پھر تیسری میں صرف الحمدو ہی پڑھتا ہے اور چوتھی میں بھی الحمدو پڑھنا ہوتا ہے، لیکن غلطی سے وہ سورت ملا دیتا ہے، تو کیا اس طریقے سے نماز ہو جائے گی؟
فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت جو ہوتی ہے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب نہیں ہے، بلکہ سورہ فاتحہ خود پڑھنا ایک مستحب عمل ہے، تو اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ملا سکتا ہے۔ اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو ایک قول کے مطابق اس کو چاہیے کہ سورت کا ملائے، کہ سورت کا ملانا مستحب ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں ملائی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا لی تو وہ سمجھتے ہیں کوئی واجب چھٹ گیا یا کوئی واجب زائد ہو گیا،
غلطی سے ملا لی تو
اس کو غلطی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی آپشن ہے، چاہیں تو تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں، چاہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں،
ٹھیک ہے۔
اب اسی کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد اگر سورت ملانا چاہیں تو اس کا بھی اختیار ہے،
ٹھیک ہے۔
اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے افضل اور بہتر ہے قول کے مطابق کہ وہ سورت بھی ملا لے،
چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لے، دو میں واجب ہے اور دو میں بہتر ہے، ٹھیک ہے،
پہلی دو میں واجب،
ٹھیک ہے۔ اچھا، میسج یہ آیا ہے کہ کیا سنت موقعہ کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟
سنت موقعہ کی جگہ قضا نمازیں نہیں پڑھیں گے، قضا نمازیں الگ سے پڑھتے رہیں، اور جو سنت موقعہ ہیں جیسے فجر کی دو رکعتیں ہیں، ظہر میں چار رکعت سنت قبلیہ، دو بعد والی، مغرب کے بعد دو رکعتیں ہیں اور عشاء کے بعد دو رکعتیں ہیں، اسی طرح جمعۃ المبارک میں چار رکعت سنت موقعہ پہلے کی ہیں، چار سنت موقعہ بعد کی ہیں، تو یہ سنت موقعہ ان کو باقاعدہ پڑھنا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ الگ سے بھی قضاء عمری کا اہتمام کیا جائے۔ ہاں، جو نوافل ہیں ان نوافل کی جگہ ضرور قضاء عمری کا اہتمام کریں، سنت غیر موقعہ جو عصر اور عشاء سے پہلے کی چار رکعتیں ہیں ان کی جگہ قضاء عمری کا اہتمام کریں، تو قضاء عمری باقاعدہ اپنی روٹین میں لے آئیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو روزمرہ کی روزانہ کی ادا نمازیں وہ بھی ہم ادا کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور جو پچھلا جو نمازوں کا سلسلہ باقی ہے گویا وہ رب کا قرض جو بندے کے اوپر ہے تو اس کی بھی ادائیگی انسان کرتا رہے۔
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کال چلائیے۔
میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جب اقامت پڑھی جاتی ہے تو اس وقت مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مطلب مفتی بھی بیٹھے ہیں، اور جب اقامت پڑھنے والا حی علی الفلاح پر مطلب پہنچتا ہے تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت ہے، کیا یہ سنت ہے؟
صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی یہ معمول رہا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا جاتا تو اس وقت پھر آپ کھڑے ہوتے اور مقتدی بھی اسی وقت کھڑے ہوتے، حتیٰ کہ یہی احادیث کے پیش نظر فقہ حنفی کی متعدد کتابیں، یعنی ابتدائی کتاب ایک عربی کی نور الایضاح سمجھی جاتی ہے، نور الایضاح سے لے کر آگے جتنی بھی کتابیں ہیں یہاں تک کہ فتاوی عالمگیری، فتاوی قاضی خان اور دیگر کتابیں، ان سب میں یہ مسئلہ مدلل طور پہ لکھا ہوا ہے، اور باقاعدہ اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ جب اقامت شروع کرے مؤذن تو اس وقت کھڑا ہونا مکروہ ہے،
ٹھیک ہے،
تو یہ خلاف سنت جو عمل ہوتا ہے اسی کو مکروہ کہا جاتا ہے، اور باقاعدہ کتب فقہ کے اندر اس بات کو لکھا گیا ہے کہ وَالسُنَّتُ أَن يَقُومَ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ حين يقول المؤذن حي للصلاة حي للفلاح, اس طرح کے کلمات ہیں کہ سنت یہ ہے,
ٹھیک ہے,
یعنی طریقہ اسلامی جو نماز کے اس حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت مؤذن حی علی الفلاح کہے اس وقت امام قوم نمازی مقتدی اسی وقت کھڑے ہوں. تو یوں لفظ سنت بھی اس عمل کے لیے کتب فقہ کے اندر مذکور ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا, وقت ہمارا اختتام کی طرف ہے. الحمدللہ علم دین کا ایک خزانہ تھا جو آپ نے سلسلے میں امید ہے کہ حاصل کیا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.